لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سورہ مبارکہ شعراء، قرآن کا سورہ نمبر 26، اور اس کی یہ لاسٹ آیت ہے کہ جس کی تلاوت دو مجالس کے لیے کی گئیں، ایک یسٹرڈے اور ایک ٹوڈے. میری ایک ہیبٹ ہے کہ میں پورا عشرہ کسی ایک آیت پہ نہیں پڑھتا ہوں، بلکہ مختلف مجالس میں آیتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، تاکہ دس دن کے حوالے سے 8-9 قرآن کی نئی آیتیں یا نئے میسج لوگوں تک پہنچتے رہیں. لیکن ایک بات کو یہاں پہ بالکل شروع میں واضح کر دیا جائے کہ قرآن کی آیتوں کی نمبرنگ میں عالم اسلام میں اختلاف ہے. آج کا زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لیکن 1400 سال سے قرآن کی آیتوں کی نمبرنگ، ایون پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، فیمس قول یہ ہے کہ 6666. لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ 6236. یہ 400 آیتوں کا فرق پڑ رہا ہے نمبرنگ کے اندر. تو جب کبھی میں کسی آیت کا نمبر آپ کے سامنے پڑھوں تو 1+ یا 1-, کا مجھے مارجن دے دیا کرے. سورہ مبارکہ شعراء کی لاسٹ آیت، جس میں قرآن کریم آدم سے لے کے قیامت تک کے ظالموں کو ایک میسج دے رہا. کل میں نے اس میں آدھی بات کہی تھی، آج باقی آدھی بات کہے کہ پھر اس آیت کی تفسیر اور تشریح. کل میں نے کہا تھا کہ یہ آیت ہر ظالم کے لیے ایک میسج ہے کہ اے ظلم کرنے والے، تیرا کیا خیال ہے کہ اسی طرح سے تیری طاقت ہمیشہ رہے گی اور تو اسی طرح سے ظلم کرتا رہے گا؟ نہیں، بہت جلد اسی دنیا کے اندر ہر ظالم کو پتا چلے گا کہ چینج کتنے جلدی آ رہی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ظالم کے لیے میسج ہے، مگر سب سے زیادہ یہ آیت کربلا کے کانٹیکس میں ہمارے سامنے آئی. یہ آدھی بات تھی جو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور اس کو کمپلیٹ کرنے والا جملہ آ جا رہا، اور وہ یہ کہ اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر. ایک تفسیر تو تھیوری والی ہوتی ہے جو کتاب میں لکھی ہے، جو پیپر پر ہے، اور اس آیت کی جو پریکٹیکل تفسیر ہمارے سامنے کمپلیٹ ہو کے آئے گی وہ امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ مکمل ہوگی. امام کا آنا دنیا کے ہر ظالم کے لیے یہ میسج ہے کہ قرآن کریم کے سورہ شعراء کا جو ایک اللہ کا پرومس ہے مظلوموں کے ساتھ وہ پورا ہونے کا وقت آ گیا. مگر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کربلا اور ظہور امام, ہمارا ٹاپک ہے کربلا سے امام زمانہ تک. کربلا اور امام زمانہ یہ ایک ہی جہاد کے دو حصے ہیں. اور اگرچہ یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں لیکن آج مجلس کے شروع میں وہ ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں, وہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن بہرحال کربلا اس جہاد کا پارٹ اے ہے اور امام زمانہ اس جہاد کا پارٹ بی. اور کربلا کے لیے جو زمانے کے ظالموں نے پالیسی اختیار کی تھی وہی امام زمانہ کے اگینسٹ پالیسی اختیار کی جائے گی. انگریزی کا ایک لفظ ہے, میری انگریزی تو آپ کو معلوم ہے کہ بالکل غلط سلط ہوتی, لیکن شاید انگریزی کے اندر ایک چیز مشہور ہے پالیسی کے حوالے سے, اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی. کربلا کے موقع پر بھی یہ پالیسی اختیار کی گئی تھی اور امام زمانہ کے ظہور سے جسٹ بیفور اور ڈیورنگ جہاد آف امام زمانہ. ایک بات ہر مومن کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ امام کا جہاد کوئی میریکل کا جہاد نہیں. اگر میریکل کے ذریعے سے امام کو کوئی ریولیشن لانا ہوتا تو 11 اماموں کو اتنے زیادہ پرابلم فیس نہ کرنا پڑتے. تو امام کا جہاد کوئی میریکل کے ذریعے نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم بٹن دباتے ہیں اور ایک مرتبہ لائٹ آ جاتی ہے, وہ نہیں. امام کے جہاد کو ایک خاصا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوگا اور اس دوران جو ظالم ہیں ان کی پالیسی وہی رہے گی کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی. اور یہ وہ میسج ہے جو ایوری شب جمعہ دعائے کمیل کے اینڈ میں آپ کو دیا جاتا کہ جو کربلا میں تھے ان کے لیے بھی دعائے کمیل بیفور کربلا ہمارے سامنے آئی. اور جو امام زمانہ کا ٹائم پیریڈ جن کو مل جائے گا, آلدو دنیا کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ کوئی آدمی امام زمانہ کے ظہور کے ٹائم کو فکس کرے, سب سے بڑی بھول, سب سے بڑی مسٹیک. لیکن بہرحال جو سائنز آف ظہور بتائے گئے جس میں اگر آپ سیریا کے کرنٹ سچویشن کو انکلوڈ کر لیں تو دل کو ایک قسم کا سیٹسفیکشن ہو رہا. یہ حدیث میں نہیں آیا, یہ امام نے نہیں کہا, لیکن دل کو ایک سیٹسفیکشن ہو رہا ہے کہ شاید یہی زمانہ جسٹ بیفور ظہور کا زمانہ. لیکن جسٹ بیفور ظہور کے زمانے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوگا کہ ظالموں کے پاس وہی کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی ہوگی. اردو میں ہم کہتے ہیں چھڑی اور گاجر, کچھ لوگوں کو ٹارچر کے ذریعے سے روکا جائے گا اور کچھ لوگوں کو مختلف قسم کے ٹیمپٹیشن اور لالچ کے ذریعے سے. دعائے کمیل, اللہم ومن ارادنی بسوء فارد ومن کادنی فقید, بالکل یہی پالیسی ہے جو دعائے کمیل میں ایوری شب جمعہ آپ کو یاد دلائی جاتی ہے. ایوری شب جمعہ ایک ریمائنڈر آپ کے لیے آتا. یہ دو قسم کے ظالم ہوں گے ہر زمانے میں, لیکن اسپیشلی کربلا کے ٹائم پر. نہیں ابھی اتنی ضرورت نہیں آپ کو زحمت کی, ابھی بہت جگہ ہال کے اندر. خیر تو ان ایڈوانس آپ تیاری کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. یہی تو میرا سبجیکٹ ہے کہ امام زمانہ کے لیے بھی ہم کو ان ایڈوانس تیاری کرنا. دو چیزیں, فمن ارادنی بسوء فارد, جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں دعائے کمیل کی پریکٹیکل تفسیر, اے خدا جو ہمارے خلاف برائی اور ظلم کرے. یہ جملہ زیارت عاشورہ میں بھی ریپیٹ ہوگا. مڈل ایسٹ, اسلامی کنٹری, پاکستان اور بحرین اور سعودی عرب اور سیریا, وہاں پہ ہمیں یہ نظر آ رہا. اور اس کو بہت شارٹ کر کے ہمارے ینگسٹر جانتے ہیں, سفیانی. ومن کادنی فقیر, और जो चीटिंग के जरिए, फरेब के जरिए और धोखे के जरिए से हमें हक के रास्ते से हटाना चाहे, तो आए खुदा उसकी ये प्लानिंग उसी पे वापस पलटा दे जिसे बहुत ही शॉर्ट करके अगर कहा जाए तो दज्जाल। लेकिन ये सुफियानी और दज्जाल बहुत फेमस टर्म हो चुकी, डिटेल इसकी लोगों को नहीं मालूम। एक स्टिक लेके आ रहा है जो सुफियानी, एक कैरेट लेके आ रहा है जो दज्जाल। लेकिन मैं करंट सिचुएशन को देखते हुए इसको अपनी वर्डिंग में बयान करूं, सीरिया, बहरैन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, गर्दनें कट रही हैं, खून बह रहा, जवानों के लाशें उठाए जा रहे हैं, एक एक फैमिली के साथ साथ और दस दस आदमी एक वक्त में शहीद किए जा रहे हैं। ये सुफियानी, ये स्टिक। और दूसरी जानिब फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, आईफोन, आईपैड, ये सारी चीजें हैं दज्जाल। वमन कादनी फकीद। कभी कभार कुछ लोग वेस्ट में आकर ये समझते हैं कि हम बड़ा, हमने ये वाइज डिसीजन लिया कि ऐसी जगह आ गए कि जहां हमारी जान, हमारी इज्जत, हमारी औलाद और हमारा माल महफूज और प्रोटेक्टेड। और वो बेचारे अनलकी लोग जो इंडिया में रह गए, जो पाकिस्तान में रह गए, जो सीरिया में रह गए, जो बहरीन में, कैसे रोजाना उनको जालिमों के जुल्म को फेस करना पड़ रहा। ये तो अब कयामत के दिन पता चलेगा कि जो ये समझ रहा है कि वो सक्सेसफुल है, वो है भी कि नहीं, और जिसे हम समझ रहे हैं कि वो बेचारा फेलियर है, वो फेलियर है भी कि नहीं। अकीदे की हद तक तो हर मोमिन एक जुमला कहता, इस जुमले को अपने करंट सिचुएशन में और जहां पे आप रह रहे हैं वहां लेके जाइए। अकीदे की हद तक तो हर आदमी एक जुमला कहता कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरा ईमान। माल जाता है चला जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। जान जाती है चली जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। औलाद जाती है तो चली जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। अकीदे की हद तक हर आदमी ये कहता। फिर जनाब हिस्कील और उनकी वाइफ जनाब सियाना से लेकर मौलाए मुत्तकियान के अहम तरीन सहाबी हुजूर इब्ने अदी तक, ये स्टोरीज हैं। और मैंने खुद भी बर्मिंगम के इस मिंबर से ये सारी चीजें इससे पहले के सालों में पढ़ी। जनाब इस्कील के वाकये पे पूरी मजलिस में यहां पढ़ के गया हूं। मेरी अपनी कोशिश यह है कि चीजें कम से कम रिपीट हो, रिपीट तो होंगी लेकिन कम से कम। जनाब इस्कील और जनाब सियाना, जनाब सियाना के लिए एक जुमला ऐसा कहूं जो आगे जाकर मेरी एक फुल मजलिस बनने वाला, और वो ये कि ये उन 13 लेडीज में से हैं, वन ऑफ द 13, जिनका नाम लेकर मासूमीन ने ये इरशाद फरमाया कि जो फर्स्ट आर्मी इमाम जमाना लेकर आएंगे 313 की, उसमें 13 औरतें होंगी। औरतें 13 से ज्यादा हैं, तकरीबन 50, 13 के नाम इमाम ने लिए और उनमें से एक नाम सियाना का। हमारे यहां पहले ये सवाल लोग बहुत करते थे और अभी भी कहीं कहीं ये सवाल लोग आज भी कर लेते हैं कि मौलाना इमाम जमाना की आर्मी में तो सारे मर्द हैं, औरतों का रोल क्या होगा। इसका मतलब यह है कि इमाम जमाना की आर्मी के लिए नॉलेज कितनी कम। 50 औरतें इमाम की फर्स्ट आर्मी में, फर्स्ट इमाम की एक्चुअल आर्मी तो मोर देन 10,000, पहली जो आर्मी है 313 उसमें 50 औरतें, और 50 में से 13 के नाम हैं। नाम का मतलब बहुत ही फेमस औरतें, जनाब सियाना, जुबैदा खातून है, उम्मे खालिद हैं, एक सदका जारिया वाली, एक जिसने मौत कबूल कर ली, शराब नहीं पी, और एक सियाना जिसने अपनी औलाद को اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. یہ پوری ایک آگے فل مجلس بنے گی کہ کربلا سے لے کے امام زمانہ تک میں عورتوں کا رول کیا. مگر اس وقت جو بات میں کہہ رہا تھا بہت شارٹ میں وہ یہ کہ جناب حزقیل سے لے کر جناب حجر ابن عدی تک سیریا لوگ زیارتوں پہ کس کثرت کے ساتھ جا رہے تھے, اور انشاءاللہ یہ حالات بہت جلد ختم ہونے والے اور دوبارہ اسی شان کے ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگ سیریا کی ساری زیارتیں کریں گے. یہ یاد رکھیے گا, یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اپنے بزرگ علماء اور خاص طور پر بعض مراجع کے قول کو نقل کر رہا ہوں جن کا نام لینے کی مجھے پرمیشن نہیں. خیر, تو حجر ابن عدی سیریا جانے والا ہر آدمی جانتا, تو ایک سلسلہ چلا رہا جناب حزقیل جن کا تذکرہ قرآن میں آیا وہاں سے لے کے حجر ابن عدی تک, کہ جہاں پر ہمیں میسج یہ ملتا کہ ایمان سب سے زیادہ اہم ہے حتیٰ یہ کہ اپنی اولاد بھی قربان کر دو. زبان سے ہر آدمی یہ کہتا, مال جاتا ہے چلا جائے کوئی واندہ نہیں, ایمان بچنا چاہیے. جان جاتی ہے چلی جائے ایمان نہیں جانا چاہیے. اولاد مرتی ہے تو مر جائے ایمان نہیں جانا چاہیے. مگر جب آپ کمپیئر کرتے, جی ہم ویسٹ میں بیٹھے, ہماری عزت محفوظ, ہماری جان محفوظ, ہمارا گھر محفوظ ہے, بیچارے پاکستان کے مومنین, ارے آج چار آدمی شہید ہو گئے, آج پانچ کے گھر جلا دیے گئے, آج دس کے بزنس لوٹ لیے گئے, اور اس طرح سے کمپیئر کیا جاتا ہے اپنے اور ان کے درمیان, جیسے ہم بہت عقل مند ہیں اور ہم نے کوئی بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہوگا, لیکن کمپیئر اس طرح نہ کرے, کمپیئر اس طرح کرے کہ ہر شہادت کے بعد اور ہر مکان کے جلنے کے بعد اور ہر دکان کے لوٹے جانے کے بعد ان کے ایمان میں کمی آ رہی ہے کہ ان کا ایمان بڑھ رہا, اور ہر فیسلٹی کے بعد ہمارا ایمان اتنا ہے جسے لے کے ہم یہاں آئے تھے, کہ ہر جنریشن میں ایمان تھوڑا سا کم ہوتا چلا جا رہا. اگر آپ یہ خود فیل کریں, بعض چیزوں میں معصومین نے ہمیں ایک ایڈوائس دی اور وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں فتویٰ اپنے دل سے لو, یہ حلال و حرام, یہ اسلامک لاز, یہ نجاست و طہارت نماز اور روزے کے لیے نہیں, لیکن کچھ چیزوں میں امام نے کہا کہ فتویٰ اپنے دل سے لو, خود اپنے آپ سے پوچھو, کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہاں بھی اپنے آپ سے پوچھنا کہ جتنا ایمان لے کے آئیں وہ ایمان ہم نے بچا لیا, اسے بڑھا دیا ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایسٹ افریقہ اور پاکستان میں اتنے ریلیجس نہیں تھے جب جو یہاں آ کے بن گئے, تو ایسے ہیں یا ایمان ہم نے ذرا سا لوز کر دیا, اور ہماری نیکسٹ جنریشن کا کیا؟ اگر آپ کا دل کہے کہ ہم بہتر ہیں پہلے سے, یہ آپ کی کامیابی ہے, یہ آپ کا جہاد کربلا میں 21st century کا پارٹیسپیشن ہے. اب یہ باتیں ڈیٹیل سے آتی رہیں گی, لیکن بات یہ کہنا تھی کہ صوفیانی یعنی ومن ارادنی بے سوئن, وہ لے کر آئے گا ہمارے مال کو نقصان پہنچانے والی اسٹک, وہ لے کر آئے گا ہماری گردن کاٹنے والی اسٹک, وہ لے کر آئے گا ہماری اولاد کو شہید کر دینے والی اسٹک. اور دجال وہ یہ چیزیں نہیں لائے گا, وہ ہر وہ چیز لے کے آئے گا جو ہر دن گزرنے کے ساتھ ہماری فیملی کے ایمان کو کم کرتی چلی جائے گی. یہی وجہ کہ اسلام سب سے امپورٹنٹ عبادت کسے قرار دیا گیا, سب سے امپورٹنٹ عبادت علم. علم جہاد کربلا میں آقا حسین مور دین 72 کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے, اور ہمیں نہیں معلوم کہ آقا نے کیا کرائٹیریا رکھا تھا. صرف ایک مجاہد, تین دن کے بعد جن کا تذکرہ ہونے والا, حبیب ابن مظاہر کے نام آقا حسین کا ریٹن خط ملتا, اور اس میں کیا جملہ تھا من الرجل الفقیح، یہ خط میں اس کے نام لکھ رہا ہوں جو مرد فقیح ہے، جو دین کو سمجھتا، جس کے پاس دین کی نالج ہے، اس کو بلایا جا رہا. مگر جب ہم جم کر کے جاتے ہیں ظہور امام تک اور پوچھا جاتا، یہ آٹھویں امام کی حدیث ہے، ہمارے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، مولا امام زمانہ کی فوج کی سب سے اہم خصوصیت کیا ہوگی؟ کوالیفیکیشن. بہت لندی حدیث ہے، میں آج شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، دو دن کے بعد امام زمانہ کی فوج کی 25 کوالٹیز آپ کے سامنے آئیں گی، ریکوائرمنٹ، کرائیٹیریا. جیسے آدمی کہیں اپلائی کرتا ہے تو اپنا سی وی بھیجتا، امام زمانہ کی فوج میں جتنی بھی ان کی آرمی ہے اس کا سی وی جو ہے اس میں کیا لکھا ہوگا؟ 25. مگر بہت ہی شارٹ کر کے، مولا زمانے کے امام کی فوج میں سب سے زیادہ اہم کیا بات ہے؟ کہا کہ اس فوج میں اگر 20 سال کا نوجوان بھی ہوگا تو حلال و حرام کی کمپلیٹ نالج اس کے پاس ہوگی. یہ اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے. بہت چھوٹی سی دو چیزیں بیان کر کے آج کے سبجیکٹ پہ آتا ہوں. پہلی بات، اگر آپ اپنے گھر میں دنیا بھر کی شیطانی چیزوں کے ساتھ کوئی ایسا چینل بھی رکھتے ہیں کیبل پر یا ڈش پر جو آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ اس وقت کربلا میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہے ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے عاشورے کی تاریخیں قریب آئیں گی زائرین کربلا کی جانب پورے پورے قافلے جا رہے ہیں. 40 قریب آتا، عرفہ قریب آتا، 15 شعبان قریب آتی، زیارت کرنے والوں کی کتنی کثیر تعداد کربلا جاتی. یہاں تک پوری ایک کنٹری کی جو پاپولیشن ہے اس سے زیادہ پاپولیشن صرف ایک دن کربلا میں امام مظلوم کی زری کی زیارت کے لیے پہنچتی. یہ وہ لوگ جنہیں آقا حسین کی زری کی زیارت کرنا، پیدل بھی جا رہے ہیں، اب تو الحمدللہ ہمارے ویسٹ سے بھی پیدل زائرین کی تعداد بڑھتی جا رہی، یہ سارے لوگ آقا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. میرا ایک سوال، اور وہ یہ کہ جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں یقیناً وہ ساری حدیثیں آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے، جس میں زیارت کرنے والے کی فضیلت و ثواب بتایا گیا، مگر کامن سینس کی ایک بات، اس کا رتبہ یا اسٹیٹس ہائی ہے جو آقا حسین کی زیارت کے لیے جائے، یا اس کا اسٹیٹس ہائی ہے کہ جس کے پاس چل کے خود آقا حسین آئے ہیں؟ آقا حسین کے پاس جانے والا بڑی فضیلت، بڑا ثواب. بعض واقعات میں یہاں تک ملتا ہے کہ زائرین کے چلنے سے جو ڈسٹ اور مٹی اڑتی ہے وہ اگر کسی کے بدن میں پڑ جائے تو اللہ اس کو جنت دے دیتا. زائر کی بات چھوڑیں، زائر کے پیروں سے جو مٹی اڑ رہی وہ اگر کسی کے بدن پہ پڑ جاتی ہے تو جہنم اس کے لیے حرام اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی. یہ زیارت کرنے والے کی فضیلت. حضرت آیت اللہ العظمیٰ قیس سیستانی کا ایک فتویٰ، کیونکہ ابھی ابھی میں خود بھی حج کر کے آیا ہوں، ایک فتویٰ، سوال کیا گیا کہ عرفہ کے دن کربلا کی زیارت کا ثواب زیادہ یا حج بیت اللہ کا؟ باقاعدہ ریٹن فتویٰ کتاب کے اندر. دیکھیں جو زبانی لوگ فتوے پوچھ کے آتے ہیں آقا سیستانی سے، اس کے اوپر ریلائی کرنا بڑا مشکل ہوتا کہ آپ پوچھا گیا، انہوں نے کیا ریپلائی دیا، سننے والے نے کتنا سنا، سننے والے نے کتنا سمجھا. بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر اسپیشلی آپ میں سے ہر ایک کو معلوم کہ خاص طور پر آقا سیستانی زیارت کے ان تاریخوں میں جب ہمارے زائرین جاتے ہیں کتنے بیزی ہوتے ہیں. ایج بھی آپ کو پتا ہے کہ مور دین 80، دنیا بھر کی مرجعیت کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر اور پھر زائرین سے ملاقات بھی. چنانچہ بعض اوقات جواب بہت شارٹ دیتے. اسی لیے جب تک کہ ریٹن میں جواب نہ ہو یا بک میں پرنٹ نہ ہو اس پر ریلائی کرنا بہت مشکل ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ پچھلے 5 سال سے میں چیز کو فالو اپ کر رہا ہوں, کیونکہ میں بھی سال میں 2-2 مرتبہ زیارت کے لیے جانے کا شرف مل رہا ہے اور مختلف قافلوں کو